الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، حدیث کو دین کا ماخذ قرار دے کر جو مسائل پیدا ہوئے ہیں ان کی ایک تصویر آپ کے سامنے آ جاتی ہے. یعنی اس میں یہ بات کہنا بہت مشکل ہو گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے قطعی علم حاصل ہوتا ہے، اور جیسے ہی یہ بات نہیں کہی جاتی تو پھر وہ سارے معاملات سامنے آ جاتے ہیں جن کی ایک جھلک آپ لوگوں کے سامنے میں نے پیش کر دی ہے. جو موقف ابن حزم کا ہے اس کا استدلال میرا خیال یہ کسی بحث کا تقاضا نہیں کرتا، تاہم اگر کوئی سوال ہوا تو میں اس پر گفتگو کر دوں گا. یعنی جو باتیں انہوں نے کہی ہیں ان کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی، وہ سب قرآن کے بارے میں ہے، اور قرآن مجید اپنے سیاق سباق مدعا مضمون میں بالکل واضح ہے کہ وہ قرآن کے بارے میں ہے. اب ذرا ایک اور زاویہ دیکھیے، وہ ابن حزم کے بعد اہل حدیث حضرات نے اختیار کیا. یعنی اس نقطہ نظر کی ابتدا تو امام شافعی کی الرسالہ سے ہوئی، جس میں انہوں نے سب سے پہلے خبر واحد کی حجیت کے دلائل دیے، اور پھر اس کے بعد امام احمد بن حنبل کا بھی کم و بیش اسی نوعیت کا نقطہ نظر تھا. ابن حزم نے اس کو وہاں پہنچا دیا. یعنی وہ ایک بالکل عقلی آدمی ہے، یہ ماننا ان کے لیے مشکل ہے. یعنی یہ جو دو باتیں میں نے عرض کی ہیں، ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تبلیغ و اشاعت اور حفاظت کا کوئی اہتمام نہیں کیا، یہ بات تو کہیں نہیں جا سکتی. سارا مواد میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. علم یقین کے درجے تک یہ چیز نہیں پہنچتی، عقلاً یہی بات معلوم ہوتی ہے، لیکن انہوں نے پھر قرآن کا سہارا لیا. یعنی یہ مقدمہ قائم کیا کہ یہ سب ذکر ہے، ذکر کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے، اس لیے جب ہمیں کوئی روایت مل گئی اور اس کے راوی عادل ہیں، اس کی سند متصل ہے، وہی جو محدثین کی شرائط ہے، یعنی اس کی بنیاد پر حدیث صحیح محدثین کی اصطلاح میں قرار پا گئی، تو اب پھر اس کے بعد ہم کو ایک دوسری بات، میں اس کو اس طرح تعبیر کرتا ہوں کہ عقلاً نہیں توقیفاً مان لینی چاہیے کہ یہ ہم تک اللہ نے پہنچا دی ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے پہنچا دی ہے اور اس نے حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہوئی ہے، تو پھر یہ یقینی اور قطعی ہو گئی. یعنی یہ ہے ان کا استدلال، اس کو ذہن میں رکھیے. اہل حدیث حضرات کے یہاں ظاہر بات ہے کہ یہ علم پھر ترقی کرتا رہا ہے، محدثین نے اس پر کام کیا. اس میں جو اصول کی کتابیں ہیں، حدیث کے اصول کی کتابیں، یہ تو اصول فقہ زیر بحث تھے، اصول حدیث کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر بھی ظاہر ہے کہ یہ بحث محدثین اپنے طریقے پر کرتے ہیں، اگرچہ ان کا یہ کوئی خاص فن نہیں ہوتا، لیکن ان کو بھی مسائل تو درپیش ہیں، کیونکہ یہ بحث موجود ہے، فقہا کر رہے ہیں، متکلمین کر رہے ہیں، اس کی بنیاد پر مسائل پیدا ہو رہے ہیں، کسی کا انکار کیا جا رہا ہے، کسی کو قبول کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا. یہ ابن صلاح نے اس کو بیان کیا. یعنی بنیادی بات تو انہوں نے مان لی کہ روایت خواب کتنے ہی مستند ذرائع سے کیوں نہ پہنچے، وہی ذرائع ہیں جو محدثین نے بیان کیے، یعنی راوی ثقہ ہے، عادل ہے، سند میں اتصال ہے، اس کے حفظ و اتقان کے بارے میں کوئی بحث نہیں کی جا سکتی، اس میں کسی علت کی نشاندہی نہیں ہے، اور اس کی روایت جو عام طور پر چیزیں بیان کی گئی ہیں اور وہ زیادہ ثقہ لوگوں سے روایت ہوئی ہیں ان کے خلاف نہیں ہے. یعنی جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں شذوذ سے پاک ہے، علت سے پاک ہے، سند میں اتصال ہے، راوی ثقہ ہے اور ثبت ہے، یعنی اس کے حفظ و اتقان میں، چیز کو سمجھنے میں یا یاد کرنے میں کوئی تردد نہیں ہے، تو یہ روایت صحیح ہو گئی. صحیح کا مطلب محدثین کی اصطلاح میں صحیح ہے، ذہن میں رکھیے، یہ اصطلاح ہے، اس کا مطلب صحیح نہیں ہوتا جیسے کہ اردو میں بولا جاتا ہے. یہ نہیں وہ کہنا چاہتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت ہمارے نزدیک، اب اس کا نام ہم نے رکھ لیا ہے، یہ اس درجے میں پہنچ گئی، اور اس سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ ظنی ہے، یعنی علم یقین کے درجے تک نہیں پہنچتا. یہ یعنی محدثین بھی اس بات کی نفی نہیں کرتے. ایک دوسرا طریقہ انہوں نے اختیار کیا، وہ کہتے ہیں کہ حدیثیں جمع ہوتی رہیں، کتابوں میں آتی رہیں. میں اس کی تاریخ سنا چکا ہوں آپ کو، اس کو دوہرا نہیں رہا، یہاں تک کہ پھر اس کے بعد محدثین جلیل القدر محدثین پیدا ہوئے کہ جنہوں نے بڑی تنقید کر کے لاکھوں حدیثوں میں سے اپنے مجموعے مرتب کر دیے. یہ تفصیل تو آپ کے سامنے آ چکی. اس میں جن لوگوں نے مجموعے مرتب کیے ان میں سیاہ ستہ کا تعارف میں نے کرا دیا تھا، یعنی اس کے مصنفین کون ہیں، کس کس سن میں وہ مرتب ہوئی ہیں. سیاہ ستہ میں سے پھر بخاری اور مسلم جو ہے ان کو ظاہر ہے کہ ایک غیر معمولی حیثیت حاصل ہوئی. وہ جو غیر معمولی حیثیت حاصل ہوئی ہے اس پر انہوں نے اپنے استدلال کی بنیاد رکھی. یعنی دلدل وہی ہے جو میں عرض کر چکا ہوں, اسے نکلنا ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بخاری مسلم ہے اس میں جس حدیث کو دونوں لے لیں, دونوں اتفاق کر لیں, بخاری اور مسلم جس حدیث پر اتفاق کر لیں, یعنی بخاری نے بھی اس کو لے لیا ہو مسلم نے بھی اس کو لے لیا ہو, یہ جو حدیث ہے حاضل قسم جمیعہ مقطوع بصحت ہی, اس کی صحت قطعی ہو گئی. یعنی اب باقی تو نہیں ہو سکتی تھی نا, ساری مشکل تھا وہ معاملہ, یا تو ابن حزم والا استدلال اختیار کیا جائے. بخاری اور مسلم دونوں متفق ہو گئے ہیں, وہ کہتے ہیں اب یہ مقطوع بصحت ہی ہوگی. والعلم الیقینی یا نظری واقع بہی, اور اس سے علم یقینی نظری واقع ہو جائے گا. یہ سمجھ لیجئے نظری کیا ہوتا ہے, یعنی یہ بدیہی کے مقابل میں منطق کی اصطلاح ہے, یہ اس زمانے کی چیز ہے نا جب یہ اسلوب بہت عام تھا. نظری کا مطلب یہ ہوتا ہے, بدیہی کا مطلب تو یہ ہے کہ جس کے اوپر استدلال کی ضرورت نہیں ہے. ایک چیز کو آپ جانتے ہیں, مثلا آفتاب ہے, بدیہی چیز ہے نا, اس پہ استدلال کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن نظری کا مطلب یہ ہے کہ علم و استدلال سے بات کو ثابت کیا جائے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ استدلالی علم کی حد تک یہ یقینی ہو جاتی ہے. اچھا, خلافا لقول من نفع ذلك محتجا بانه لا يفيد في اصله الا الظن, وہ کہتے ہیں کہ ہماری اس بات کے خلاف جو لوگ استدلال کرتے ہیں کہ بھائی وہ جو روایت ہے جب وہ اصلا ایک ذنی چیز ہے, بخاری نے لی تو تب بھی ذنی تھی, مسلم نے لی تب بھی ذنی تھی, تو دونوں کے مل کر لینے سے کیسے یقینی ہو جائے گی. یعنی اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑا نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وہ جس طریقے سے آئی ہے وہ ایک ہی طریقہ ہے. اب دو آدمیوں کو اتفاق ہو گیا تحقیق میں, تو اس سے وہ کیسے ہو گئی یقینی. یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے جو مخالفین ہیں وہ یہ استدلال کرتے ہیں, تو میں اس کو کہتے ہیں جواب دیتا ہوں. اس کا جواب یہ ہے کہ انما تلقت الامت بالقبول, اس وجہ سے یہ ہو گئی ہے کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیثیں جو ہیں ان کو امت نے قبول کر لیا ہے, امت نے ان کو قبول کر لیا ہے. اچھا, اب امت نے قبول کر لیا پھر کیا ہوا؟ پکے اہل حدیث ہیں آپ اب تک. اچھا, یہ امت کے قبول کرنے سے کیسے وہ یقینی ہو گئی؟ کہتے ہیں کہ اس لیے یقینی ہو گئی کہ امت معصوم علی الخطا ہے, اس لیے کہ امت کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کبھی غلط بات پہ جمع نہیں ہو سکتی, امت معصوم علی الخطا ہے. اور لئن ظن من ہوا معصوم من الخطا لا یخطی, تو جب امت معصوم علی الخطا ہے تو اس کا ظن بھی پھر خطا تو نہیں ہو سکتا نا. والامت فی اجماعها معصومۃ من الخطا, کہتے ہیں کہ امت جو ہے وہ جب اجماع کر لیتی ہے کسی چیز پر تو وہ پھر خطا سے معصوم ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے تو امت کے اجتہادات جن میں اجماع ہو جاتا ہے ان کو لازمن مانا جاتا ہے اور اس کی خلاف ورزی جائز نہیں رہتی. تو اصل میں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایتوں کو بھی یہی حیثیت حاصل ہو گئی, یہ ان کا استدلال ہے. تو یہ استدلال بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا تاکہ یہ واضح رہے, کیونکہ یہاں ایک سوال کیا تھا کسی نے کہ ابن صلاح یہ کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں. یعنی پچھلی دفعہ جو کسی صاحب نے سوال کیا تھا کہ ابن صلاح جو ہے مشہور اصولی ہیں, ان کی کتاب بڑی بنیادی کتاب ہے یہ جو ہے مقدمت ابن صلاح, اسی کی بعد میں لوگوں نے بڑی تلخیص اور شرح کی ہیں اصول حدیث میں, تو یہ گویا اس کی امہات کتب میں شمار ہوتی ہے. تو کسی نے یہ کہا تھا کہ, میں نے جب یہ کہا تھا کہ محدثین بھی اس کو یہی مانتے ہیں, تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں وہ یہ کہتے ہیں, یعنی یہ نہیں کہتے کہ اصلا وہ علم یقین کے درجے تک پہنچ گئی ہے, بلکہ بخاری اور مسلم اس پر متفق ہو گئے ہیں اور بخاری اور مسلم پر امت متفق ہو گئی اور امت خطا سے محفوظ ہے. یعنی ادھر تو استدلال کا اسلوب یہ تھا کہ یہ ذکر ہے اور ذکر کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے, ابن حزم اللہ تعالیٰ کو لے آئے تھے اور یہ امت کو لے آئے, یعنی دونوں سے مسئلہ اس طرح سے انہوں نے واضح کیا. بس ایسے ہی. تو بہرحال جناب, یہ میں نے آپ کے سامنے ایک تفصیل رکھ دی جس سے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو خدمت میں نے کچھ کرنے کی کوشش کی ہے اس کا پس منظر کیا ہے. یعنی یہ وہ صورتحال ہے ہمارے ہاں اس سارے علم کی. اب دیکھیے میں نے اس میں کیا کیا, پہلی بات جو بنیادی کی وہ یہ کہ سارا جتنا دین کا ذخیرہ ہے اس کو بہت اچھی طرح دقت نظر کے ساتھ دیکھنے کے بعد یہ متعین کر دیا کہ قرآن تو قرآن ہے, اس کے بارے میں تو بحث نہیں, سنت بھی ہمارے پاس بالاجماع منتقل ہوئی ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے اس کو بالاجماع قرار دے دیا ہے, بلکہ وہ ایک بالکل بدیہی اور مانی ہوئی حقیقت ہے. مسئلہ کہاں سے پیدا ہوا ہے؟ مسئلہ یہاں سے پیدا ہوا ہے کہ چیزوں کے باہمی ریلیشن جو ہے ان کو طے کرنے میں غلطی ہوئی ہے, کیونکہ حدیثیں موجود ہیں نا. باہمی ریلیشن کیا ہے, کیا چیز ہے کہ جو قرآن مجید کی اصل میں محض فرائی ہے یا اس کی تفہیم ہے یا اس کی تبیین ہے, کیا چیز ہے جو محض ایک پہلے سے موجود دین پر عملی ہے. تو یہ جو سارا کا سارا مطالعہ ہے یعنی جس میں آپ اندر اتر کے اس کو دیکھ رہے ہیں, اصل میں یہ اس کا نتیجہ ہے. یعنی میں نے سوائے اس کی کچھ نہیں کیا کہ اس سارے کے سارے ذخیرے کو سامنے رکھ کر اس کے اندر سے ان اصولوں کی بنیاد پر جن اصولوں کا میں ذکر کر چکا ہوں یہ انتخاب کر دیا اور یہ بتا دیا آپ کو. اس میں دو چیزیں بہت بنیادی تھیں, اگرچہ سنت پر تدبر کے اصول زیر بحث آ چکے ہیں. ایک یہ کہ جو کام میں نے کیا کہ دین اور غیر دین کو الگ کر دیا, جس میں آپ کو داڑھی کی بہت بحث کرنی پڑی. یعنی یہ پہلا جو اصول تھا کہ بھائی جو چیز, اور یہ بتایا کہ دین کیا ہوتا ہے, یعنی کسی چیز کا لوگوں میں دین کے طور پر رائج ہونا دین نہیں ہوتا, اس کو دین ہونا چاہیے اپنی اصل میں. تو یہ متعین کیا پہلا جو اصول تھا. اور دوسری یہ کہ یہ سب کچھ ہمارے پاس اجماع سے منتقل ہوا ہے, چنانچہ مجھے یہ بحث کرنے کی دین میں اب کوئی ضرورت نہیں ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ ظنی الثبوت اور ظنی الدلالہ, یعنی یہ بحث جو ہے یہ قصہ ماضی ہو گئی. سادہ اصول دین سارا کا سارا ہمارے پاس بالاجماع منتقل ہوا ہے, اور اس لحاظ سے ثبوت کے اعتبار سے قطعی ہے. سمجھنے کا معاملہ تو رہے گا, یعنی قرآن مجید میں بھی رہے گا, سنت کے فہم میں بھی معاملات ہوں گے. اور وہ فہم کی بحث کہاں ہوتی ہے جا کے؟ وہ فہم کی بحث جو نوعیت کے بارے میں ہو جاتی ہے, اس کی تفصیلات کے بارے میں ہو جاتی ہے, وہ ہم انشاءاللہ آگے جیسے جیسے پورا دین زیر بحث آئے گا کریں گے. یہ اجماع پر مبنی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو کیٹیگرائز جب کیا ہے تو اس کو بھی دو سادہ اصولوں پر کیا ہے, اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود متعین کر دیے تھے. کوئی دین میں ایک چیز ممنوع ہوتی ہے اور ایک چیز ناپسندیدہ ہوتی ہے. ایک چیز لازم ہوتی ہے, اس کو آپ فرض کہہ لیں واجب کہہ لیں, اور ایک چیز پسندیدہ ہوتی ہے. یعنی یہ سادہ کیٹیگریز ہے. سارا دین بالاجماع منتقل ہوا ہے, لہذا ظنی ہونے کی کوئی بحث ہی اس میں نہیں ہے. اب یہ اخبار احاد اور احادیث, تو میں نے یہ دو مقدمات جو آپ کے سامنے رکھ دیا, اور یہ اوپر کیا کہا تھا کوئی صاحب علم انہیں ماننے سے انکار نہیں کر سکتا. تو یعنی کچھ صاحب علم ماننے سے انکار کرتے ہیں, وہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کیسے کرتے ہیں, ان کی دلیل بھی واضح کر دی. پہلی بات کہ اس کی حفاظت اور تبلیغ و اشاعت کے لیے کبھی کوئی اہتمام نہیں کیا. دوسری یہ کہ ان سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ کبھی علم یقین کے درجے تک نہیں پہنچتا. اصل میں یہ لازم و ملزوم ہے, پہلا کام کیا ہوتا تو دوسرا آپ سے آپ ہو جاتا. یعنی اگر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حفاظت اور تبلیغ و اشاعت کا اہتمام کر دیا ہوتا تو وہی چیز اس میں پیدا ہو جاتی جو اجماع میں ہو جاتی. کیونکہ پہلا کام نہیں کیا تو وہ خبر واحد رہ گئی. یعنی اب جس آدمی نے سنی چاہا بیان کر دی, چاہا نہیں, بیان کرنے والے نے کوئی دوسرے آدمی سے عہد نہیں لیا کہ جو مجھ سے سن رہے ہو اس کو ضرور آگے بیان کر دینا, یا جیسے سن رہے ہو ویسے ہی بیان کرنا. یہ پھر اس کی مرضی ہے کہ اس کو کیسے بیان کرتا ہے. اچھا, روایت بالمانا بھی ہو گئی اور اس بات کو مان لیا گیا کہ ہر آدمی سے یہ اصرار تو نہیں کیا جا سکتا نا کہ وہ بین ہی الفاظ دہرائے, قرآن تو نہیں ہے, تو اس لیے جو بات سمجھی گئی ہے اس نے بیان کر دی. تو اس کے نتیجے میں جو علم اس سے حاصل ہوتا ہے وہ علم یقین کے درجے تک تو نہیں پہنچتا. کوئی ان کو آپ چاہتے ہیں ان کے سوال کوئی دینا, مائک وائک دیتے ہیں نا آپ؟ اچھا, یہ آپ کا سوال سننا نہیں چاہتے. جی کیا لکھا ہے ڈاکٹر حمید اللہ نے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں اجازت یعنی کہ دی تھی حدیث لکھنے کی.
اجازت تو زیر بحث نہیں ہے, حفاظت اور تبلیغ و اشاعت کا اہتمام زیر بحث ہے.
تو لکھی ہوئی
چیز, میں بتا چکا ہوں کہ پسندیدہ بھی قرار دیا اس بات کو.
نہیں, لکھی ہوئی چیز جو ہوتی ہے سر وہ تو
حضور نے لکھوا کے مہر لگا دی اس کے اوپر.
نہیں, یہ تو پھر قرآن مجید میں بھی مہر نہیں لگوائی.
قرآن مجید بالاجماع منتقل ہوا ہے, دو کو اکٹھا نہ کیجیے. قرآن مجید زیر بحث آ گیا, بہت بحث کر چکے ہیں. قرآن مجید امت کے تواتر قولی سے منتقل ہوا ہے, محض یہ نہیں ہے کسی ایک آدمی نے لکھ لیا ہوا تھا اور وہ ہمیں مل گیا ہے، ایسا نہیں ہے. اس پہ ہم بہت بحث کر چکے ہیں. حدیث سے متعلق یہی دو حقائق ہیں، حدیث سے متعلق یہی دو حقائق ہیں جن کی بنا پر یہ ماننا تو ناگزیر ہے کہ اس سے دین میں کسی عقیدہ و عمل کا کوئی اضافہ نہیں ہوتا. یعنی دین میں کسی نہ عقیدے کا اضافہ ہوتا ہے نہ عمل کا اضافہ ہوتا ہے. تو وہ یوجب العلم والعمل والی بحث جو ہے وہ بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے. نہ کسی عقیدے کا اضافہ ہوتا ہے نہ کسی عمل کا اضافہ ہوتا ہے. اس لیے کہ اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عقیدے کے لحاظ سے 10 باتیں ماننے کے لیے کہا ہے، یعنی ہم مکلف ہیں ان کو ماننے کے، ان میں سے 9 تو قرآن میں بیان ہوئی ہیں اور بالاجماع منتقل ہوئی ہیں اور 10ویں روایت میں ہے، تو اضافہ ہو جائے گا. اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو 15 باتوں پر عمل کرنے کے لیے کہا ہے، ان میں سے 10 قرآن میں ہیں، 3 اجماع سے منتقل ہوئی ہیں اور 2 صرف وہ ہیں کہ جو روایت سے منتقل ہوئی ہیں، تو پھر یہ عمل میں اضافہ کر دے گی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دین میں نہ کسی عقیدے کا اضافہ اس سے ہوتا ہے نہ عمل کا اضافہ ہوتا ہے.
جی. آپ نے شروع میں سنت کی تعریف میں جو 3 چیزیں کہی تھیں کہ ایک ایسا عمل جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کیا گیا ہو آپ نے نکیر نہ کی ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے آپ کی نظر ہی نہ پڑی ہو یا آپ نے اس طرح دھیان ہی نہ کیا ہوگا.
جی اگر تو اس کی تقریر و تصویر کی صورت یہ ہے کہ بعد میں صحابہ کے اجماع سے وہ منتقل ہو گیا تو سنت ہو گیا. جس کی بڑی سادہ مثال ختمہ ہے. اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کیا اور وہ خبر واحد سے منتقل ہوا ہے تو بس وہ خبر واحد ہے، تقریر منتقل ہوئی.
آپ کے سامنے جو عمل کیا گیا ممکن ہے آپ نے اٹینشن ہی نہیں دی ہو.
مطلب یہ بھی ہے کہ یہ تو وہ امکانات آپ بیان کر رہے ہیں نا، امکانات بیان کر رہے ہیں کیا خلا واقع ہو جاتے ہیں. تو میں تو اس کو مانتا ہوں، اس لیے مجھے تو اس پہ کوئی گزارش نہیں کرنی. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ کیا خلا واقع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ یقین کے درجے تک نہیں پہنچتا. اور جب یقین کے درجے تک نہیں پہنچتی، جب حضور نے اس کی اشاعت کا اہتمام نہیں کیا، جب حضور نے اس کی حفاظت کا اہتمام نہیں کیا، پھر نہ وہ دین میں کسی عقیدے میں اضافہ کر سکتی ہے نہ کسی عمل میں اضافہ کر سکتی ہے، نہ کسی عقیدے میں نہ کسی عمل میں.
جی آپ نے جو لکھا ہے جی پہلا جو جملہ ہے کہ اخبار احاد جو ہیں زیادہ تر یعنی جو روایتیں منتقل ہوئی ہیں، یہ جو اخبار احاد کا جو
کیا ہوا ہے مسئلہ، میں کیا کروں، میرے لیے صورتحال بہت خراب ہو گئی. تو حدیث سے متعلق یہی دو حقائق ہیں جن کی بنا پر یہ ماننا تو ناگزیر ہے کہ اس سے دین میں کسی عقیدہ و عمل کا کوئی اضافہ نہیں ہوتا. چنانچہ اس مضمون کی تمہید میں ہم نے پوری صراحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ یہ چیز حدیث کے دائرے ہی میں نہیں آتی کہ وہ دین میں کسی نئے حکم کا ماخذ بن سکے، آنی ہی نہیں چاہیے. یعنی اگر دین میں کوئی نیا حکم، یہ دین میں 15 باتیں کہنی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ آخر 15 باتیں ایک ہی طریقے سے کہنی چاہیے نا، تاکہ وہ دنیا تک پہنچے، ان کی تبلیغ ہو، ان کی اشاعت ہو. اس میں سے ایک بات گھر میں ایک آدمی کو کیوں کہہ دی گئی، تو یہ کسی نئے حکم کا ماخذ نہیں بن سکتی. لیکن اس کے ساتھ اب ہم بہت منفی گفتگو کر چکے ہیں، کچھ مثبت گفتگو بھی کر لیں. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سوانح، آپ کے اسوہ حسنہ اور دین سے متعلق آپ کی تفہیم و تبیین کے جاننے کا واحد ذریعہ حدیث ہے. یعنی اب مثبت باتیں کر لینی چاہیے نا. مطلب یہ ہے کہ دین میں اگر 15 احکام ہیں جن میں سے 5 عقیدے کے ہیں، ماننے کے ہیں، 10 عمل کے ہیں، تو اس میں حدیث کوئی اضافہ نہیں کرتی. ایسا نہیں ہے جیسے کہ عام طور پر لوگوں نے سمجھا ہے اور پھر اس کے بعد جس دلدل میں اترے ہیں اس کا آپ ایک نقشہ دیکھ چکے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ دین میں 3 حکم قرآن میں تھے، 4 حکم بالاجماع سنت سے منتقل ہو گئے تھے، اور پھر کوئی 2 حکم ایسے بھی تھے کہ جو صرف حدیث میں ہیں. ایسی کوئی چیز نہیں. یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے. تو اس لیے پورا کا پورا تو دین جو ہے وہ ہر طرح کے ظنون اور اوہام سے بالکل بالا ہے، یقین کے درجے میں قطعی ثبوت ہے ہمارے پاس، وہ موجود ہے، اس میں کسی بحث و نزاع کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بحث سمجھ میں نہیں ہو سکتی ہے. وہ قرآن میں بھی ہم بحث کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سوانح، ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں اور ہر مسلمان کو اس سے دلچسپی ہونی چاہیے کہ آپ کی سیرت کیا تھی، آپ کے حالات کیا تھے، آپ کی پیدائش کب ہوئی، آپ نے کیا زمانہ بسر کیا. یہ تاریخ ہے نا حضور کی، تو اللہ کے پیغمبر کی تاریخ کو جاننے کا ذریعہ ہمارے پاس ظاہر ہے کہ یعنی قرآن مجید کچھ چیزوں کو بالاجمال تو بیان کر دیتا ہے، لیکن اس کی تفصیلات کیا ہیں، واقعات کیا ہوئے. جنگ بدر کا وہ حوالہ تو دے دیتا ہے، لیکن جنگ بدر کیسے ہوئی، حضور کیسے نکلے، کیا لوگ تھے، ظاہر ہے کہ اس کے جاننے کا ذریعہ ہمارے پاس حدیث ہی ہے. لیکن اس سیرت و سوانح میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو کہ دین میں 15 احکام تھے ان میں 16 کا اضافہ کر دیں، یہ کام نہیں کرتی. سیرت و سوانح بیان ہوتی. اچھا، اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے آپ کا؟ اسوہ حسنہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دین دیا ہم کو بالاجماع دیا، قرآن کے ذریعے سے دیا، سنت کے ذریعے سے دیا، آپ نے اس پر عمل بھی تو کیا نا، تو اس میں عمل کا آپ نے نمونہ پیش کیا. یعنی وہ عمل بھی اصل میں اصل حکم میں کوئی اضافہ نہیں کرتا. بھائی حضور نے نماز پڑھی، کس خشوع و خضوع سے پڑھی، کس اہتمام کے ساتھ پڑھی، یہ آپ کا اسوہ ہے. اس میں کیا کیا صورتیں آپ نے مختلف موقعوں کے اوپر پڑھی، ان کی بڑی تفصیلات ہم کو حدیث سے ملتی ہیں، ایک پوری تصویر سامنے آ جاتی ہے. ابھی میں چونکہ اب مجھے عبادات پر لکھنا ہے، اگر اللہ تعالی نے مہلت عمر دی تو انشاءاللہ، تو البانی کی میں وہ آج کل پڑھ رہا ہوں صفت الصلاۃ، اس کا انہوں نے نام یہ رکھا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی پوری تفسیر ہے، اس حدیثوں سے انہوں نے بیان کی ہے. اور اس کو پڑھنے والا جو ہے وہ گویا اپنے سامنے ایسی تصویر دیکھ لیتا ہے کہ گویا وہ ان کو دیکھ رہا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ ظاہر ہے کہ حدیث ہی سے ہم کو حاصل ہوتی ہے. اچھا، پھر دین سے متعلق آپ کی تفہیم و تبیین، یعنی قرآن مجید کی کسی آیت کے بارے میں آپ نے محسوس کیا کہ کوئی بات سمجھانے کی ہے، سمجھا دی. کسی نے سوال کیا تو ظاہر ہے کہ آپ نے اس کو واضح کر دیا. تفہیم سمجھانا، تبیین واضح کرنا، یعنی ظاہر ہے کہ یہ جو کچھ ہے حضور کا علم دین کے بارے میں، ایک ہے حضور نے جو دین دیا، اور ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم دین کے بارے میں، یہ ظاہر ہے کہ ہم کو حدیث سے ملتا ہے. تو اور بھی بعض چیزیں روایتوں میں بیان ہو جاتی ہیں، لیکن جو چیزیں ہمارے اہتمام کی ہیں، جن کو ہم اخذ کرنا چاہتے ہیں یا جن سے ہماری دلچسپی ہو سکتی ہے، وہ یہی ہے. یعنی آپ حدیث کے سارے ذخیرے کو اگر دیکھیں گے، اور میں اطمینان کے ساتھ آپ سے بات عرض کرتا ہوں کہ یوں نہیں ہے، یعنی آپ لوگوں کا جو محبوب موضوع ہے داڑھی، اس کو ذرا الگ کر لیں تھوڑی دیر کے، ان پہ بہت بحث ہو چکی ہے، یوں نہیں ہے. میں نے آپ کے سامنے سنت کی پوری تفصیل رکھ دی ہے کہ کوئی چیز ایسی ہے کہ روایت میں بیان ہوئی ہے اور میں نے اس کو شامل نہیں کیا. یعنی اس میں بحث وہی ہے کہ وہ دین ہے یا نہیں ہے، اگر دین ہے تو وہ شامل ہو گئی ہے، اور اگر اس میں کوئی بالاجماع کوئی چیز منتقل ہوئی ہے تو وہ اس فہرست میں آ گئی ہے، اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا جا سکتا. یہ تفہیم و تبیین ہے، بیان ہوتی. اس کی ہم نے بحث کی تھی نا جب عقیقے پر بحث ہوئی تھی، تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس کی صورت کیا ہے. یعنی قربانی ایک بالاجماع سنت ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور میں قربانی کرنا یہ تو ایک طے شدہ چیز ہے. یہ قربانی ہمیں معلوم ہوا کہ بچے کی پیدائش کے اوپر بھی اگر کی جائے تو حضور نے فرمایا بہت اچھی بات. یعنی سوال کرنے والے نے پوچھا ہے کہ عقیقہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ عقیقہ وقیقہ تو میں پسند نہیں کرتا، البتہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بچے کی پیدائش پر قربانی کرنا چاہے تو ضرور کرے. تو معلوم ہو گیا نا کہ کیا چیز ہے، یعنی آپ نے ایک معاملے کے بارے میں صحیح دینی نقطہ نظر واضح کر دیا. تو تفہیم تبیین، یہ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہم عاجز لوگ سمجھانے کے لیے کھڑے ہیں قرآن مجید کو یا دین کو، تو رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ دین نازل ہوا تھا، تو اس وجہ ظاہر ہے کہ آپ نے سوالوں کے جواب بھی دیے، سمجھایا بھی ہے، یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. تو یہ حضور کی تفہیم و تبیین. اس میں ایک پہلو تو بہت سادہ ہے اس کی اہمیت کا، اور وہ یہ کہ یہ جو کچھ ہے حضور نے کہا ہے، اللہ کے پیغمبر نے کہا ہے. ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ بے خطا علم ہوتا ہے. یہ بات قرآن سے ہم کو معلوم ہو جاتی ہے. یعنی رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے معاملے میں قرآن سے واضح ہے کہ کسی غلطی پر نہیں رکھا جا سکتا. قرآن مجید نے جہاں جہاں کہیں کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے فوراً اس کی اصلاح کی. یعنی اتنے چھوٹے سے معاملے کو بھی موضوع بنا لیا ہے کہ ایک بیوی کے کہنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کھانے سے اجتناب فرمایا اور قسم کھا لی کہ اب کبھی نہیں کھاؤں گا. اتنی سی بات ہے نا کہ سورہ تحریم میں زیر بحث آ گئی، اور قرآن مجید نے اس میں نہ صرف یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ دلائی، یہ کہا کہ آپ کے منصب کی نوعیت ایسی ہے کہ آپ کے علم و عمل کو دین بن جانا ہے، اس وجہ سے آپ فوراً قسم توڑیے. یعنی اس میں صرف یہی نہیں کہا گیا کہ یہ آپ نے کیوں کیا ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ قد فرض اللہ تحلت ایمانکم، یعنی یہ قسم اب آپ کو توڑنی ہے، اس کا کفارہ ادا کریں، قسم توڑیں تاکہ کوئی مسئلہ نہ پیدا ہو جائے. اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو واضح کرنے کے لیے حضور کے عمل کو خود قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ نمونہ بنا دیا. مثلاً حضرت زید کی شادی کا واقعہ, یعنی اس میں پہلے ایک غلط چیز کی اصلاح کے لیے حضور نے ایک اقدام اللہ کے منشا کے مطابق کیا ہے, اور پھر اس کے بعد دوسرا اقدام بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کرایا ہے. تو دیکھیے وہاں پر کوئی دین میں نئے حکم کا اضافہ تو نہیں ہو رہا, لیکن حضور کی حیثیت تو معلوم ہوتی ہے نا, کیا غیر معمولی چیز ہے. اچھا دین میں جو چیزیں اہمیت کی حامل ہیں ان کو صحابہ سمجھیں, اس کی کیسی عمدہ تصویر ہمارے سامنے حدیث جبریل سے آتی ہے. یعنی جبریل آئے ہیں, ظاہر خدا نے بھیجا ہے نا, اپنے طور پر نہیں آ سکتے. جبریل آئے ہیں اور انہوں نے حضور سے ایک گفتگو کی ہے, بات چیت کی ہے, اور اس بات چیت کے بعد حضور نے اس پر تبصرہ یہ کیا ہے کہ جبریل اس لیے آئے تھے یعلمکم دینکم, تاکہ تمہارا دین تم کو سکھائے. یعنی دین میں نے دے تو دیا ہے, وہ جو باتیں اس میں بیان ہوئی ہیں حدیث جبریل میں وہ سب قرآن میں بیان ہو گئی ہیں, باتیں اسلام کیا, ایمان کیا, احسان کیا, سب بیان ہو گئی ہیں. لیکن اس موقع کے اوپر ان کی شرح وضاحت کے لیے گویا جبریل اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ گفتگو فرمائی. تو قرآن مجید سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے اور حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم یا آپ کی جو تفہیم و تبیین ہے وہ میری یا آپ کی تفہیم و تبیین نہیں ہے, وہ اللہ کے پیغمبر کی تفہیم و تبیین ہے, اور اس تفہیم و تبیین کو خدا کی طرف سے ایک تصویب حاصل ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا, بلکہ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر اگر دین کے معاملے میں کسی سوال کا جواب اپنے اجتہاد سے دے دیا, اور دیتے تھے آپ جواب, تو اگر اس میں غلطی تھی تو فوراً اس کی اصلاح کی گئی. مشہور واقعہ ہے نا جو عذاب قبر کے بارے میں, کسی یہودیہ نے سیدہ عائشہ کے ساتھ گفتگو کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ نے پوچھا کہ یہ بیان کرتی ہیں, ظاہر ہے کہ ان کے پاس تو انبیاء علیہ السلام کی پوری روایت تھی, تو حضور نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, قیامت میں لوگ اٹھیں گے تو ہو جائے گا عذاب ثواب. باہر تشریف لے کر فوراً واپس آئے اور واپس آ کے یہ کہا کہ نہیں, مجھے بتا دیا گیا ہے کہ یہودیہ کی بات ٹھیک تھی اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے, کہ قرآن مجید میں اس کے اشارات موجود ہیں, چیزیں بیان ہوئی ہیں, قرآن مجید نے باقاعدہ اس کو بیان کیا ہے. یعنی آل فرعون کے بارے میں بھی بیان کر دیا عذاب کے معاملے میں, اور شہداء کے معاملے میں بیان کر دیا ثواب کے معاملے میں, تو برزخ میں کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا. تو اس چیز میں حضور نے ایک بات کہی اور اس کی کر دی گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تفہیم و تبیین کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہم آپ ایک بات کرتے ہیں اور میں نے ایک قرآن مجید کا مدعا بیان کیا, کسی آیت کا مفہوم بیان کیا, استدلال کی بنیاد پر وہ بیان کر دیا, غلط ہے تو یہ نہیں ہے کہ آسمان کی وحی آ کے اسے درست کر دے گی. یعنی یہ چیز مجھے حاصل نہیں ہے, یہ کسی کو بھی حاصل نہیں ہے, لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملے کی نوعیت یہ تو بے خطا علم گویا, حضور کا علم بے خطا علم تھا. یہ فرق ہے ایک عالم کے علم میں اور اللہ کے پیغمبر کے علم میں. اب وہ بے خطا علم اگر ہم کو یقینی ذریعے سے مل جاتا تو پھر تو کسی بحث کا سوال ہی نہیں تھا. وہ بے خطا علم جس ذریعے سے ملا ہے, مسائل اس کے بارے میں, تو پہلی بات یہ کہ وہ علم تو بے خطا ہے لیکن وہ علم ہے دین کا, نہ کہ دین کے احکام میں یا اس کے عقیدہ عمل میں کوئی اضافہ کر رہے ہوتے ہیں حضور سے. یعنی وہ ایسے ہی جیسے کہ قرآن آپ کو بتایا جا رہا ہے. یعنی اس وقت میں اگر دین کی کوئی بات کر رہا ہوں تو میں دین سے کوئی اضافہ نہیں کر رہا, اس کو سمجھا رہا ہوں, اس کے بارے میں دلائل دے رہا ہوں یا اس کی وضاحت کر رہا ہوں. یہ کام حضور بھی کرتے تھے, تو اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہے ہر مسلمان کے دل میں, بلکہ ہر صاحب علم کے دل میں یہ شدید خواہش ہوتی ہے جب وہ دین پر غور کرتا ہے کہ اچھا قرآن مجید کی اس آیت کے بارے میں کیا حضور نے کچھ فرمایا ہوگا. تو یہ تو ٹھیک ہے کہ یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ جو کچھ ہمیں حدیث سے ملتا ہے وہ جس ذریعے سے ملتا ہے اس کے لحاظ سے وہ ظنی ہو جاتا ہے, ظنی ثبوت ہو جاتا ہے. لیکن یہ امکان تو اس میں پایا جاتا ہے نا کہ یہ خدا کے پیغمبر کا بے خطا علم ہوگا, تو آدمی کے اندر ایک فطری خواہش ہوتی ہے. یعنی کوئی بڑا جلیل القدر عالم پیدا ہو جاتا ہے اور جس کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بعض حقائق کھولے تھے, جیسے ہمارے مولانا حمید الدین فرائی ہیں, تو ان کے لکھے ہوئے کوئی ایک سطر بھی اگر معلوم ہو کہیں پائی جاتی ہے تو شدید خواہش پیدا ہوتی ہے کہ معلوم ہو جائے کہ انہوں نے کسی آیت کے بارے میں یا کسی کے بارے میں کیا رائے قائم کی, غلط ہو یا صحیح. تو یہاں تو یہ ہے کہ جہاں پہنچنے کا تعلق ہے اس میں تو بحث ہے, اس وجہ سے حتمی طور پر تو نہیں کہا جا سکتا. اور وہی بات کہیں گے ہم کہ جو ہمارے محققین علماء کہتے ہیں کہ بھائی گمان غالب ہے کہ یہ حضور نے فرمایا ہوگا, لیکن اس کی اہمیت اس لحاظ سے بڑی غیر معمولی ہے کہ وہ علم بے خطا ہے. یعنی اگر کسی درجے میں بھی ہم اس تک پہنچ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ بڑی صحیح بات تک پہنچنے کا ذریعہ ہم کو معلوم ہو گیا. تو میں نے یہ عرض کیا کہ اس کی اصل اہمیت یہ, دائرہ یہ ہے, اہمیت یہ ہے. یعنی اس کو اگر چند لفظوں میں سمیٹ دیجئے تو حدیث کا دائرہ کیا ہے؟ سیرت و سوانح بیان ہوگی، پیغمبر کا اسوہ حسنہ بیان ہوگا، حضور کی تفہیم و تبیین بیان ہوگی. اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ یہ آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ بھئی ایک عالم بھی تفہیم و تبیین کرتا ہے، ایک دین کو سمجھنے والا بھی اس کے اوپر اپنی طرف سے بہت اچھا عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے، یعنی اس کی اہمیت یہ ہے کہ وہاں اگرچہ ذریعہ، اور جو ذریعہ ہے یہ اصل میں قرآن اور دین کے معاملے میں زیر بحث ہے، ورنہ دنیا میں جو کچھ علم منتقل ہوتا ہے وہ آخر انہیں ذرائع سے منتقل ہوتا ہے. بھائی آپ کو کارل مارکس کے بارے میں جو معلومات حاصل ہے، آپ کو جو معلومات علامہ اقبال کے بارے میں حاصل ہے، قائد اعظم کے بارے میں حاصل ہے، نیوٹن آئنسٹائن کے بارے میں حاصل ہے، وہ بھی اخبار عادی سے منتقل ہوئی ہوتی ہیں، کوئی کتاب لکھی ہوئی ہے زیادہ مسترد ہو جاتی ہے. تو اللہ کے پیغمبر کے معاملے میں یہ وہ چیز ہے کہ جس نے پوری امت کے اندر ہزاروں لوگوں کو اس جانب متوجہ کیا، اور انہوں نے وہ سب محنت کی جس کی میں تفصیل آپ کو بتا چکا ہوں. یعنی وہ صحراؤں میں گئے، بستیوں میں گئے، لوگوں سے ملے، جس کسی نے بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات نسبت کر کے بیان کر دی، یعنی اس شوق کے ساتھ کہ وہ بے خطا علم جس درجے میں مل سکتا ہے مل جائے، ہمارے پاس موجود ہو، تو اس کی اہمیت یہ ہے. اس اہمیت کا کبھی انکار نہیں کرنا چاہیے، اس کے ذریعے سے بڑی روشنی ملتی ہے. یعنی یقینی علم نہیں ہوتا، اس وجہ سے دین میں اضافہ تو نہیں کرتی، کوئی کمی نہیں کرتی، کوئی اضافہ نہیں کرتی، کوئی تبدیلی نہیں کرتی، کوئی تغیر نہیں کرتی، لیکن یہ چیز ہم کو اس سے حاصل ہوتی ہے. اور یہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ کسی جلیل القدر عالم کے معاملے میں اتنا اضطراب ہوتا ہے اور بےتابی ہوتی ہے کہ معلوم ہو جائے. تو ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ ایک چیز کھل جاتی ہے، یعنی وہ بیان کرتا ہے تو ہم میں بھی 10 مرتبہ وہ آیت پڑی ہوتی ہے، لیکن جب وہ بیان کرتا ہے تو اس کے نئے زاویے کھل جاتے ہیں. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر یہ اعتماد کہ اگر ہم بات ٹھیک جگہ پر پہنچ گئے ہیں کسی بھی درجے میں تو بات بے خطا ہے، یعنی اگر اس میں کوئی غلطی ہوتی تو اللہ نے اس کی اصلاح کر دی ہوتی. یہ اہمیت ہے. تو اس اہمیت کو ذہن میں رکھیے اور پھر یہ جملہ پڑھیے. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے، مطلب یہ ہے کہ جذباتی باتیں نہیں کرنی چاہیے، نہ نفی میں نہ اس بات میں. نفی میں بھی ایک محکم بات اور اس بات میں بھی یہ بات، کوئی جذباتی تقریر کی ضرورت نہیں. سادہ بات یہ ہے کہ جو کچھ ہم کو حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے اور اس کی اہمیت یہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سوانح، آپ کے اسوہ حسنہ اور دین سے متعلق آپ کی تفہیم و تبیین کے جاننے کا واحد ذریعہ حدیث ہی ہے. لہذا اس کی یہ اہمیت ایسی مسلم ہے، یعنی ایسی مانی ہوئی ہے کہ دین کا کوئی طالب علم اس سے کسی طرح بے پرواہ نہیں ہو سکتا. یعنی کوئی آدمی اگر اس سے بے پرواہ ہوتا ہے تو وہ اصل میں سنجیدہ آدمی نہیں ہے. یعنی اس کو یہ معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی بات بیان کی جا رہی ہے اور اس کو اس کی تلاش نہیں ہے، اس کو جاننا نہیں چاہتا، اس کو معلوم نہیں کرنا چاہتا، تو پھر اصل میں وہ سنجیدہ طالب علم نہیں ہے. دین کا کوئی سنجیدہ طالب علم اس سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا. حدیث کی یہی اہمیت ہے، یہی اہمیت ہے جس کے پیش نظر قرآن و سنت کے بعد اس پر تدبر کے اصول بھی ضروری ہے کہ یہاں بیان کر دیا جائے. یعنی یہ دین کے اصول و مبادی میں زیر بحث کیوں آ گئی ہے؟ اس لیے کہ اس کی نسبت اس ہستی کے ساتھ ہے جس کا علم بے خطا تھا اور جس کو اللہ نے نبوت کے منصب پر فائز کیا تھا، جس کے تفہیم و تبیین کے معاملے میں بھی اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی فوراً اصلاح ہوتی تھی، جس کا عمل بھی نمونہ قرار دے دیا گیا تھا، جس کے عمل کے ذریعے سے بہت سی چیزوں کو محکم طور پر قائم کیا گیا، جیسے میں نے سیدنا زید کی شادی کا معاملہ دیا. خیر اس کی تفصیلات آپ کو حدیث سے ملیں گی، قرآن نے تو اشارہ کیا اس کی جانب. تو یہ چیز جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو خصوصی حیثیت ہے، جس کے پاس جبریل امین آتے تھے کہ یہ سوالات لوگ نہیں پوچھ رہے حالانکہ اہمیت کے سوالات ہیں، تو یہ آپ پوچھ لیں جا کے تاکہ ان کو معلوم ہو جائے. اور میں کسی وقت حدیث جبریل اگر پڑھاؤں گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو، جبریل اسی مرتبہ آئے ہیں ایک ہی بار، یعنی جو اسی لیے اس کو حدیث جبریل کہتے ہیں، اس حدیث کی کیا اہمیت ہے اور اس نے اصل میں آنے والے فتنوں کے آگے کیسے بند باندھا ہے، یعنی اس بڑی غیر معمولی چیز ہے. تو یہ سب ہم کو اس سے ملتا ہے. پہلے ان اصولوں کو لیجئے جو اس کے رد و قبول میں مرحوظ رہنے چاہیے. یعنی پہلے تو یہ چیز ہے نا کہ بھائی آپ نے حدیث کو، اب دیکھیے قبول کرنے کا معاملہ اب یہ نہیں ہے کہ ہم کو دین اس سے اخذ کرنا ہے، یعنی مطلب یہ کہ سیرت میں ہم قبول کریں گے، سوانح میں قبول کریں گے، حضور کے اسوہ حسنہ کے بیان میں قبول کریں گے، تفہیم و تبیین میں قبول کریں گے یا رد کریں گے. تو رد و قبول کے کیا اصول ہیں؟ یعنی حضور کی طرف نسبت سے کوئی بات اگر کہنی ہے تو کیا اصول ہے؟
پہلا جملہ جو آپ نے لکھا جی، اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ بعض احادیث آپ کے نزدیک متواتر بھی ہیں. کیا یہ ایسا ہے جی؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خبر متواتر یا خبر مشہور ایک ایسا اسم ہے، جس کا کوئی مسمہ نہیں, تو ان کی بات کو پھر آپ کیسے ریفیوٹ کرتے ہیں؟
اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا, میں نے زیادہ تر کا لفظ محض احتیاط کے طور پر اختیار کیا ہے کہ کسی ایک آدھ روایت کے بارے میں چونکہ یہ بحث ہو جاتی ہے تو وہ ایک آدھی ہے, یعنی جو اس بات کرتے ہیں وہ بھی ایک آدھی کے بارے میں بات کرتے ہیں یا دو چار کے بارے میں بات کرتے ہیں, اور نفی کرنے والے علی سبیل تکلیف کر رہے ہوتے ہیں, تو اس لیے میں نے ایک محتاط جملہ لکھ دیا, ورنہ بات وہی ٹھیک ہے کہ اصل سب اخبار احادی. تو اب اصول کیا ہے, یعنی رد و قبول کے اصول, یہ پہلا بات یہ ہے کہ رد کرنا ہے یا قبول کرنا ہے. حدیث کی سند, ظاہر حدیث میں دو اجزاء ہیں نا, یہ میں بتا چکا ہوں, ایک اس کا متن ہے, اس کی سند ہے. تو سند کو کیا کیا جائے گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو چیز کسی بات کو حدیث کے درجے تک پہنچاتی ہے وہ اس کی سند ہی. یعنی ایک بات تو بہت اچھی ہو سکتی ہے لیکن اصل میں تو وہ سند ہے نا, یعنی کچھ لوگوں نے جو ثقہ لوگ تھے جن کا سلسلہ قائم تھا انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ بات حضور نے کہی تھی, تو اس لیے پہلا مسئلہ سند کا ہے. راویوں کی عدالت, عدالت اصطلاح ہے اس فن کی, مطلب ان کا ثقہ ہونا غیر ثقہ ہونا, ان کا قابل اعتماد ہونا قابل اعتماد نہ ہونا کردار کے لحاظ سے, ان کا ضبط یہ بھی اصطلاح ہے اس فن کی, یعنی وہ کس درجے میں تھے. مطلب بحث کرتے ہیں محدثین کہ آدمی بوڑھا ہو گیا ہوا تو بھول جاتا تھا, آدمی تو نیک ہے اچھا ہے لیکن بھول جاتا تھا, اختلاط ہو جاتا تھا اس کو, یا یہ ہے کہ مغفل بدو قسم کے آدمی تھے بہت نیک, اس لیے اعتماد نہیں کیا جا سکتا کہ بات ٹھیک طریقے سے سمجھے ہوں گے. تو اس کی تحقیق جب وہ کرتے ہیں تو اس کو ضبط سے تعبیر کرتے ہیں. راویوں کی عدالت, ان کا ضبط اور سلسلہ روایت کا اتصال, تین چیزیں ہیں نا, یعنی آدمی کردار کے لحاظ سے قابل اعتماد ہے, ضبط و اتقان کے لحاظ سے سمجھتا ہے بات بیان کر سکتا ہے حافظہ ٹھیک ہے اس کے لحاظ سے قابل اعتماد ہے, اور سلسلہ روایت میں کوئی کڑی ٹوٹی ہوئی نہیں, سلسلہ روایت متصل ہے. یہ تین چیزیں ہیں, یہی تین چیزیں ہیں جو اس مواد کی روشنی میں جو ائمہ رجال نے بڑی محنت سے اس باب میں فراہم کر دیا ہے. اب یہ دیکھیے اس جملے کا بھی ایک مطلب ہے, یعنی اب میرے پاس یا آپ کے پاس کسی راوی کی عدالت اور ضبط اور سلسلہ روایت کے اتصال کو جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں, یعنی انہی بزرگوں کا کیا ہوا کام ہے, وہ سلسلہ بند ہو گیا, روایتیں مرتب ہو گئیں. اب شاہ ولی اللہ اگر کہیں کہ میں خواب میں 40 حدیثیں روایت کی ہیں تو یہ کوئی قابل اتنا چیز نہیں ہے, یہ فن ختم ہو گیا ان کے اوپر. تو ائمہ رجال نے بڑی محنت سے وہ مواد فراہم کر دیا, یعنی ہزاروں لوگوں کے بارے میں انہوں نے یہ معلومات ہم کو اپنے علم اپنی تحقیق کی حد تک دے دی ہیں, اس میں ان کے درمیان اختلافات بھی ہوئے ہیں لیکن اپنے اپنے نقطۂ نظر سے اپنی تحقیق کے مطابق وہ بیان کر دیتے ہیں کہ بھائی ہماری معلومات کیا ہے, آدمی کیسا تھا, اس کا کردار کیا تھا, اس کی سیرت کیسی تھی, یہ حدیث کے معاملے میں کیا رویہ رکھتا تھا, اس کا ضبط و اتقان کیسا تھا, اور اسی طریقے سے وہ تاریخ مرتب کرتے ہیں پوری, یعنی ہم بتاتے ہیں کہ یہ آدمی کس سن میں تھا کس شہر میں تھا تاکہ اتصال کی تحقیق کی جا سکے کہ یہ روایت یہ بیان کر سکتا ہے, یعنی اس میں پھر ان کی بڑی نازک بحثیں ہیں جو انہوں نے کی. سند کے علل کو پوری طرح ملحوظ رکھتے ہوئے, یہ بھی ان کی ایک خاص اصطلاح ہے, یعنی بعض اوقات ایک عامی کو نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ کوئی چیز خراب ہے لیکن انہوں نے بڑی دقیق بحثیں کر کے بعض چیزیں بتائی ہوتی ہیں, وہ بتا دیتے ہیں کہ دیکھیے اس میں یہ علت موجود ہے جس کی وجہ سے یہ سند مجروح ہو گئی ہے. اس کی ظاہر تفصیل کرنا یہاں جو ہے وہ ضروری نہیں ہے لیکن مطلب اس کا یہ ہے, دقت نظر کے ساتھ دیکھنی چاہیے. مطلب یہ ہے کہ یہ جو مواد انہوں نے فراہم کیا ہے اس میں آج بھی کوئی آدمی تحقیق کرنا چاہیے, ہے تو وہی مواد, یعنی اب کسی راوی کے بارے میں کوئی معلومات نہیں آپ کو دے سکتا جو انہوں نے فراہم کر دی ہیں, ان فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں اس کی عدالت بھی دیکھی جائے گی, اس کا ضبط بھی دیکھا جائے گا اور روایت کا اتصال بھی دیکھا جائے گا. سند کی تحقیق کے لیے یہ معیار محدثین نے قائم کیا ہے اور ایسا قطعی ہے کہ اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی, یعنی مجھے اس میں پورا اتفاق, میرے خیال میں نہ اس میں کچھ لوگوں نے کوشش کی ہے کہ اس میں کچھ شرائط کا اضافہ کرے, نہیں مشکل, یعنی وہ پھر خلاف فطرت ہو جاتا ہے اور کوئی اس میں کمی بھی نہیں ہو سکتی. یہ چیزیں دیکھی جانی چاہیے سند کے معاملے میں, آدمی کا کردار کیسا ہے, عدالت اصطلاح ہے ان کی. تو یہ معیار محدثین نے قائم کیا ہے اور ایسا قطعی ہے کہ اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کسی مشتبہ بات کی روایت چونکہ دنیا اور آخرت دونوں میں بڑے سنگین نتائج کا باعث بن سکتی ہے, وہ خود حضور نے بھی بتا دیا ہے کہ میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب نہ کرو, اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس معیار کا اطلاق آپ سے متعلق ہر روایت پر بغیر کسی رو رعایت کے اور نہایت بے لاگ طریقے پر کیا جائے. یعنی یہ ضروری ہے کہ جو بھی معلومات ہم کو میسر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی چیز کی نسبت کرنی ہے تو اس معیار میں پھر تساہل نہیں ہونا چاہیے, اس کو بےلاگ طریقے سے اور بغیر کسی رعایت کے اطلاق کر دینا چاہیے. اور صرف وہی روایتیں قابل اعتناع سمجھی جائیں جو اس پر ہر لحاظ سے پوری اترتی ہوں, ان کے علاوہ کسی چیز کو بھی خواہ و حدیث کی امہات کتب بخاری و مسلم اور موطا امام مالک ہی میں کیوں نہ بیان ہوئی ہو آپ کی نسبت سے ہرگز کوئی اہمیت نہ دی جائے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اشخاص کا روب اپنے اوپر نہ قائم ہونے دیا جائے. جو مواد میسر ہے ٹھیک ہے, ہم اب نیا مواد تو نہیں کہیں سے لا سکتے, لیکن اس کو تو بے لاگ طریقے سے دیکھا جانا چاہیے, اس کا مطالعہ کیا جانا چاہیے. تو سند کے معاملے میں میں نے زیادہ بحث کی نہیں کی سوائے اس ایک بات کے کہ یہ بات بخاری نے کہہ دی ہے تو اب سر جھکا دیا جائے یا مسلم نے کہہ دی ہے, نہیں, دلائل کا مطالعہ کیا جائے گا, دیکھا جائے گا. وہ مواد موجود ہے جس کی بنیاد پر وہ بات کہتے ہیں, انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ اپنی دوست پر کوئی بات کہہ دی ہے, اس کے لیے باقاعدہ وہ بتاتے ہیں کہ یہ شخص ہے اس کے بارے میں ہماری معلومات یہ ہے. اور بعض اوقات ان معلومات کو اخذ کرنے میں یا ایک دوسرے کی آراء کا تقابل کرنے میں ان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں, انسان ہے وہ, تو اس وجہ سے بے لاگ طریقے سے اور بغیر کسی رعایت کے اس معیار کا اطلاق کرنا چاہیے. معیار میں میرے نزدیک نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے نہ بیشی. ٹھیک, صحیح, جو انہوں نے قائم کر دیا ہے بڑی محنت سے قائم کیا ہے, تین صدیوں میں جا کر وہ معیار ایک قاعدے اور ضابطے کی صورت اختیار کر گیا ہے, بالکل ٹھیک, یعنی اس پہ کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی. تو اب میرا خیال ہے کہ وقت شاید ہیں ابھی باقی, یا کمال ہے, آپ نے بتایا نہیں, 20 اور 30 50 نہیں ہوتے, یعنی 8:20 پہ شروع ہوا تھا نا, جس وقت 9 بج گئے ہیں, 40 ہوتے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب خیر مانے کا غلطی لگ گئی ہو. اچھا جناب, تو یہ تو معاملہ ہے سند کا, اس میں کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں. محدثین سے مجھ کو اتفاق ہے, ان کے جو کچھ بھی معیارات ہیں ان کو برسوں پڑھنے کے بعد, پرکھنے کے بعد, اس پہ بہت سا کام کرانے کے بعد, اس میں بعد نئی جو تجاویز ہو سکتی تھی ان پر بھی محنت کرنے کے بعد میں اسی نتیجے پر پہنچا ہوں. اس میں کوئی کسی کو بحث کرنی ہو کر لیجیے. حدیث کا متن, سند کی تحقیق کے بعد دوسری چیز حدیث کا متن ہے. اس میں ایک نیچے نوٹ ہے, صحابہ کرام کی عدالت البتہ اس سے مستثنا ہے, یعنی صحابہ کرام کے بارے میں یہ بات بالاجماع طے کر لی گئی, صحابہ کرام کے بارے میں کہ ان پہ کوئی جرح و نقد ہوتی نہیں ہے, ان کے بارے میں یہ تو ہوتا ہے کہ ان تک بات پہنچی ہے یا نہیں پہنچی, ان تک پہنچ گئی تو ان کے بارے میں یہ مانا گیا ہے کہ وہ حضور پر کوئی جھوٹی بات نہیں باندھتے. تو یہ بات جو ہے یہ قرآن مجید سے ہی معلوم ہوتی ہے. البتہ اس میں یہ بحث ہے کہ صحابہ کرام کی تعریف کا اطلاق کس پر ہوتا ہے, اور یہ بحث جو ہے یہ بہت نفاست کے ساتھ اور بہت اچھے طریقے سے استاد امام نے کر دی ہے موادی تدبر حدیث میں, اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا.
سر, یہ صحابہ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض صحابہ آخری عمر ان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے, ان کی بات کو
عدالت زیر بحث ہے, صرف آپ تو زیر بحث نہیں, آپ پہلے عبارت دیکھی کہ صحابہ کرام کی عدالت البتہ اس سے مستثنا ہے, حافظے پر بحث ہوتی ہے باقاعدہ, یعنی اس کو نہیں کوئی چھوڑتا, حافظہ اتقان تب یہ سب پہ بحث ہوتی ہے, بات سمجھتے تھے یا نہیں سمجھتے اس پہ بحث ہوتی ہے. حضرت ابو ہریرہ کی روایت, ابو بکر صدیق کی روایت میں زمین آسمان کا فرق واقع ہوتا ہے. عدالت مطلب یہ ہے کہ وہ حضور پر کوئی جھوٹ نہیں باندھ رہے, یہ مسئلہ نہیں ہے. تو اس کے بعد اب جناب حدیث کا متن, سند کی تحقیق کے بعد دوسری چیز حدیث کا متن ہے. راویوں کی سیرت و کردار اور ان کے سوانح و حالات سے متعلق صحیح معلومات تک رسائی کے لیے ائمہ محدثین نے اگرچہ کوئی دقیقہ فروگزاش نہیں کیا, کوئی کسر نہیں چھوڑی انہوں نے, اپنی طرف سے جو وہ کر سکتے تھے انسانی سطح پر وہ کر دیا ہے, اور اس کام میں اپنی عمریں کھپا دی, یعنی یہ بھی کوئی مبالغے کا جملہ نہیں ہے, بلکہ ان کے حالات پڑھنے کے بعد آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ کوئی شخص ایک روایت کو حاصل کرنے کے لیے یہ کچھ کر سکتا ہے, اپنی عمریں کھپا دی, اور افراد کی تحقیق میں بھی. لیکن ہر انسانی کام کی طرح حدیث کی روایت میں بھی جو فطری خلا اس کے باوجود باقی رہ گئے ہیں ان کے پیش نظر یہ دو باتیں اس کے متن میں بھی لازمن دیکھنی چاہیے. وہ فطری خلا کیا ہے, اس کو بھی میں نے یہاں اس لیے تفصیل نہیں کی کہ وہ بہت اچھے طریقے سے مبادی تدبر حدیث میں مولانا امین حسن اسلائی نے بیان کر دی ہے. اس کے پیش نظر دو باتیں اس کے متن میں بھی لازمن دیکھنی چاہیے, ایک یہ کہ اس میں کوئی چیز قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو, دوسری یہ کہ علم و عقل کے مسلمات کے خلاف نہ ہو. یعنی چونکہ حضور کی طرف اس کی نسبت دننی ہے تو متن میں پھر یہ دو باتیں قبول کرنے سے پہلے یہ بھی دیکھنی ہوگی. کہ قرآن کے خلاف تو کوئی بات نہیں ہے, سنت کے خلاف تو کوئی بات نہیں ہے. اور اسی طرح سے علم و عقل کے مسلمات, یعنی ایک بات مانی ہوئی ہے عقلی لحاظ سے, علمی لحاظ سے, اس کے خلاف کوئی بات تو نہیں ہے. اس کے دلائل آگے میں نے بیان کر دیے ہیں. قرآن کے بارے میں ہم اس سے پہلے واضح کر چکے ہیں کہ دین میں اس کی حیثیت میزان اور فرقان کی ہے, وہ ہر چیز پر نگران ہے, اور حق و باطل میں امتیاز کے لیے اسے حکم بنا کر اتارا گیا ہے. لہذا یہ بات تو مزید کسی استدلال کا تقاضا نہیں کرتی کہ کوئی چیز اگر قرآن کے خلاف ہے تو اسے لازماً رد ہونا چاہیے. یہ ساری بحثیں چونکہ قرآن کے بارے میں ہو چکی ہیں میزان اور فرقان کے تحت, تو خلاصے کے طور پر میں نے اشارہ کر دیا کہ قرآن کی یہ حیثیت بالکل مسلمہ ہے, اس کے خلاف کوئی چیز نہیں قبول ہو سکتی. یہی معاملہ سنت کا ہے. دین کی جو ہدایت اس ذریعے سے ملی ہے اس کے متعلق بھی یہ بات اس سے پہلے پوری قطعیت کے ساتھ واضح ہو چکی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرآن کی طرح پورے اہتمام کے ساتھ جاری فرمایا ہے. ثبوت کے اعتبار سے اس میں اور قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ جس طرح امت کے اجماع سے ثابت ہے, یہ بھی اسی طرح امت کے اجماع ہی سے اخذ کی جاتی ہے. سنت سے متعلق یہ حقائق چونکہ بالکل قطعی ہیں, اس لیے خبر واحد اگر سنت کے منافی ہے اور دونوں میں توفیق کی کوئی صورت تلاش نہیں کی جا سکتی تو اسے لا محالہ رد ہی کیا جائے. یعنی ہم کوشش تو کریں گے کہ مطابقت کچھ پیدا کر دیں, لیکن اگر نہیں ہوتی تو پھر آخر میں وہی کیا جائے گا جو امام شاطبی کا میں نے آپ کو سنایا ہے, رد کر دی جائے گی. علم و عقل کے مسلمات بھی اس باب میں یہی حیثیت رکھتے ہیں. علم و عقل کے مسلمات بھی اس باب میں یہی حیثیت رکھتے ہیں. یعنی میں قرآن مجید کے سامنے تو علم و عقل کو سرنڈر کر دوں گا, اس لیے کہ اس میں تو مجھ کو یقین ہے کہ یہ میرے پروردگار کی کہی ہوئی بات ہے, لیکن اس باب میں الفاظ کو ذہن میں رکھنا چاہیے. علم و عقل کے مسلمات بھی اس باب میں یہی حیثیت رکھتے ہیں. قرآن اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ اس کی دعوت تمام تر انہی مسلمات پر مبنی ہے. توحید اور معاد جیسے بنیادی مباحث میں بھی اس کا استدلال اصلاً انہی پر قائم ہے, اور انہی کے تقاضے اور مطالبات وہ اپنی تعلیمات سے لوگوں کے سامنے نمایاں کرتا ہے. قرآن کا ہر طالب علم اس بات سے واقف ہے کہ اپنی دعوت کے لیے وہ انہیں حکم کی حیثیت سے پیش کرتا ہے. یعنی قرآن مجید نے خود اپنی دعوت کے لیے علم و عقل کے مسلمات کو فیصلہ کن حیثیت سے پیش کیا. وہ کہتا ہے کہ یہ دیکھو, یہ بات علم و عقل کے مسلمات پر مبنی ہے, میری یہ بات, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود اس کے اوپر اس کو دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہے. تو یہ حیثیت ہے ان کی. اس نے مشرکین عرب کے سامنے بھی انہیں قول فیصل کے طور پر پیش کیا, اور یہود نصارہ کے سامنے بھی. ان کے مخالفین کو, یعنی علم و عقل کے مسلمات کے مخالفین کو, وہ ہوائے نفس کے پیرو قرار دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جو شخص علم و عقل کے مسلمات کو نہیں مانتا وہ پھر اپنی خواہش نفس کی پیروی کر رہا ہے. وجدان کے حقائق, تاریخ کی صداقتیں, تجربے اور مشاہدے کے ثمرات و نتائج, یہ سب قرآن میں اسی حیثیت سے زیر بحث آئے ہیں. لہذا وہ چیزیں جنہیں خود قرآن نے حق و باطل میں امتیاز کے لیے معیار ٹھہرایا ہے, ان کے خلاف کوئی خبر واحد آخر کس طرح قبول ہو سکتی ہے؟ یہ دلائل میں نے پہلی بار دیے ہیں, مانتے یہ سبھی ہیں. یعنی علم و عقل کے مسلمات کے خلاف خبر واحد کیوں رد کر دی جائے گی؟ اس لیے کہ قرآن نے خود ان کو حکم قرار دیا. قرآن دین میں حکم ہے اور وہ اپنے مقدمات پر انہی کو دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے. بالبداحت واضح ہے کہ ہم اسے ہر حال میں رد ہی کریں گے. آئمہ محدثین کا نقطۂ نظر بھی اس معاملے میں یہی ہے. یعنی اس میں بھی خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ آئمہ محدثین بھی یہی نقطۂ نظر رکھتے ہیں. یعنی کوئی اختلاف نہیں, جس طرح سند کی بحث میں کوئی اختلاف نہیں, متن کی بحث میں بھی کوئی اختلاف نہیں. الکفایہ فی علم الروایہ اس فن کی ام الکتاب ہے. میں ان کتابوں کا تعارف کرا چکا ہوں بڑی تفصیل کے ساتھ. اس کے مصنف خطیب بغدادی لکھتے ہیں, یہ گویا خلاصہ ہے اس بات کا. میں نے دو نکات پہ بیان کر دیا ہے, ایک یہ کہ اس میں کوئی چیز قرآن و سنت کے خلاف ہے, دوسری یہ کہ علم و عقل کے مسلمات کے خلاف ہے. میں نے اس کو دو نکات میں بیان کر دیا ہے, اور انہوں نے کس طرح بیان کیا ہے وہ سن لیجئے. ولا یقبل خبر الواحد فی منافات حکم العقل و حکم القرآن ثابت المحکم و سنت المعلومہ والفعل الجاری مجرى السنہ و کل دلیل مکتوبہ. یہ بیان کرتے ہیں. خبر واحد سے مراد یہاں وہ روایت ہے جو صحیح روایت ہے, یعنی سند کے لحاظ سے کوئی بحث نہیں اس کے اوپر. اس صورت میں قبول نہیں کی جاتی جب عقل اپنا فیصلہ اس کے خلاف سنا دے. وہ قرآن کے کسی ثابت اور محکم حکم کے خلاف ہو, سنت معلومہ یا ایسے کسی عمل کے خلاف ہو جو سنت کی طرح معمول بہی ہو, کسی دلیل قطعی سے اس کی منافعات بالکل واضح ہو جائے. دلیل قطعی سے مراد وہی علم و عقل کے مسلمات ہیں, یعنی اس کے خلاف ہونا بالکل واضح ہو جائے. اگر یہ ہے تو پھر محدثین سنت کے لحاظ سے صحیح روایت کو بھی قبول نہیں کرتے.
سر
سوال یہ ہے کہ آج کی بحث اس پر ختم کر لی جائے. سوال اب کر لیں. اور یہ اب جو آگے فہم حدیث کے مبادی ہیں پانچ, یعنی حدیث تو آ گئی ہمارے پاس, قبول کر لی ہم نے اس معیار پر, اب اسے سمجھنا ہے. تو سمجھنے کے جیسے ہم نے پہلے قرآن کو سمجھنے کے کچھ اصول پڑے ہیں, تو یہ حدیث کو سمجھنے کے اصول ہیں. تو امید یہ ہے کہ یہ اگلی نشست میں انشاءاللہ العزیز یعنی پہلے ہی لیکچر میں ختم ہو جائیں گے, اور دوسری پوری نشست آپ کو مل جائے گی جس میں آپ اپنے سوالات مرتب کر لیجئے, اصول و مبادی کی اس پوری بحث کے بارے میں جو کچھ بھی ہے وہ ختم کر لیں گے, اور پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے. جی یعنی وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی فطرت میں ودیت کی ہیں اور ہر انسان اس سے واقف.
یہ جی آپ نے یہاں پہ سٹریس کیا کافی کہ علم و عقل کے مسلبات اس باب میں, اس کے بعد آگے یہ بات بھی بالکل واضح, قرآن مجید نے اسی انہی مسلمات کی بیسس پر اپنی دعوت پیش کی ہے, تو پھر اسی باب میں کیوں؟
قرآن مجید علم و عقل کے مسلمات کی روشنی میں ایک بات کہہ رہا ہے نا, تو اس کی دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہے. لیکن قرآن میں نے تو یہ امکان جو ہے تعلیق بالمحال کے اسلوب پر بیان کیا ہے کہ اگر قرآن کی کوئی بات میرے علمی اور عقلی مسلمات پر پوری نہیں اتر رہی تو وہاں تو میں سرنڈر کر کے کھڑا ہو جاؤں گا. وہاں کیسے کھڑا ہوں گا؟ یعنی وہاں میں قرآن کی آیت کا انکار تو نہیں کروں گا نا. یہ مطلب ہے, ایسی کوئی چیز نہیں ہے قرآن پہ, یعنی یہ ایک بحال کو بیان کرنے کا اسلوب ہے. جناب یہ چیزیں کہ جی قیامت قیامت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے کوئی کام کیا اور تمام صحابہ کرام کے ہاں وہ کوئی یعنی دین پر عمل ہی کہہ لیجیے تھا, دین کے کسی حکم کی تفہیم و تبیین ہی تھی, وہ صحابہ کے عمومی عمل سے ہم کو معلوم ہو گئی ہے کہ وہ دین کی اس بات کو یا قرآن کی اس آیت کو یہ سمجھے تھے اور حدیث کے خلاف. میں نے اس سب کو علم و عقل کے مسلمات پہ بیان کر, وہ بھی علم کا مسلمہ ہوگا نا, یعنی تاریخی علم کا مسلمہ ہوگا. ہمارے پاس جو صحابہ کی تاریخ کا ریکارڈ ہے اس میں یہ بات مانی ہوئی ہے مثال کے طور پر کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ ہو گئے. اب ایک روایت کہتی ہے کہ نہیں پہلے خلیفہ حضرت عثمان, یہ نہیں مانی جا سکتی. یہ مطلب ہے.
جناب انشاءاللہ اگلے جمعے کو بشرط زندگی